يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. مجاہدے میں گلو کرنا ممنوع ہے، دین کے لیے مجاہدہ تو کرنے کا لیکن اس میں گلو نہیں کرنے کا، کہ آدمی مجاہدے میں ایسا گلو کرے کہ حلال چیزوں کا استعمال بھی چھوڑ دے یا کمی کر دے، وہ یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے فرمایا یہ لوگوں زمین میں جو کچھ پیدا کیا ہے وہ سب کھاؤ پیو حلال کو. مما کے اندر من تبعیزیہ ہے، اس لیے کہ زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام کھائی نہیں جاتی، بہت ساری نہیں کھائی جاتی ہے، اس لیے من تبعیزیہ. عامتاً یا ایھا الناس کہہ کر کے اہل مکہ کو خطاب ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، اگرچہ سورت مدنی ہے، سب لوگوں کو ان احکام پر عمل کرنا ہے، اسی لیے عمومی حکم دیا گیا یا ایھا الناس کہہ کر کے. حلالاً، جو چیزیں حلال ہے وہ استعمال کرنے کی، حرام چیزوں کو نہیں کھانے کا. طیباً، اب جو حلال ہے وہ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ ہے وہ حلال ہے، پھر طیباً کو الگ سے کیوں ذکر کیا گیا قرآن میں؟ اگر طیب سے مراد ہو ہر وہ چیز جو شریعت کے اعتبار سے عمدہ ہو یا لوگوں کے عرف کے اعتبار سے عمدہ ہو، اگر طیب کا یہ معنی مراد لے گئے تو اس صورت کے اندر تو یہی مضمون ہوگا حلال کا بھی، کہ حلال وہی چیز ہوتی ہے جو لوگوں کے عرف میں شریعت کی نظر میں عمدہ ہوئے، تو بظاہر تکرار ہو جاتی ہے. اسی لیے تکرار کے اشکال کو دور کرنے کے لیے سیوطی نے ایک حل کیا کہ طیباً یہ حلال کی تاکید کرنے والی صفت ہے، کہ جو مفہوم حلال کا وہی مفہوم طیب کا، کہ جو شریعت کی نظر کے اندر عمدہ ہوئے اور لوگوں کی نظر میں عرف میں بھی عمدہ ہوئے. تو تکرار غیر مضر نہیں، تکرار مضر نہیں ہوگی، کہ تاکید کے لیے یہ تکرار لائی گئی ہے. نمبر دو، اگر لفظ طیب سے بول کر کے لذت والی چیز مراد ہے تو اس صورت کے اندر لفظ طیب صفت مقیدہ بن جائے گی اور تکرار باقی نہیں رہے گا، تو دونوں مراد دے سکتے ہیں، کہ جو چیز حلال ہو اور انسان کی طبیعت کو لذیذ اور عمدہ معلوم ہوتی ہو ایسی چیزیں کھاؤ. ایسی جتنی بھی چیزیں اللہ نے حلال کی ہے وہ طیب بھی ہے، اور جو طیب ہے وہ حلال ہے. تو مستلذن کے معنی محض لذت والی چیز ہے، اسی لیے دنیا میں بہت ساری چیزیں حلال ہیں لیکن آدمی کھاتا کیوں نہیں ہے؟ لذت نہیں آتی اس لیے نہیں کھاتا ہے. طیباً، لذت والی. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، خطوۃن تو قدم کو کہا جاتا ہے اور شیطان کے قدم تو دکھتے تھوڑے ہی ہیں، کہ آدمی شیطان کے قدم بقدم چلے इसीलिए उसका माना मुरादी मुराद लेंगे। खुतवात का लफ्जी माना मुराद नहीं लेंगे क्योंकि शैतान के कदम नज़र आते नहीं हैं, मजाजी माना मुराद लेंगे। क्या माना मुराद लेने का? शैतान का रास्ता, शैतान का तरीक़ा, वो मुराद लेने का। सवाल ये पैदा होता है कि रास्ते तो सबके सब अल्लाह ने पैदा किए, फिर शैतान का रास्ता कैसे कहा जाएगा? तो जवाब ये है कि रास्ते तो अल्लाह ने पैदा किए, लेकिन उन रास्तों में से बहुत से रास्तों को शैतान मुजय्यन करके लोगों को दिखलाता है, इसलिए फरमाया तज़य्यन हो, कि रास्ते तो सब अल्लाह के बनाए हुए, लेकिन बहुत से रास्तों को शैतान मुजय्यन करके इंसानों को दिखलाता है। जैसे गुनाह का रास्ता, नाफरमानी का रास्ता मुजय्यन करके इंसान को दिखाता है। और शैतान कैसे मुजय्यन करता है? वसवसे डाल करके मुजय्यन करता है। और तुम शैतान के कदम ब कदम मत चलो, क्यों? इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, उसकी दुश्मनी तो खुली हुई है, उसको तो तुम्हारे अब्बा आदम के सामने सीधा करना भारी पड़ा था, और तो तकब्बुर करके खड़ा हो गया था, और कयामत तक आने वाली औलाद आदम को गुमराह करने का अज़्म करके वो तो निकला है, इतना खुला दुश्मन, फिर तुम उसके रास्ते पर चलो, कैसी तुम लोगों की बात है? चलो
ऐ लोगो, जो कुछ ज़मीन में हलाल और पाकीज़ा है वो खाओ, ये सिफ़त मुअक्कदा है, यानी लज्जत वाली चीज़ें, और शैतान के कदम ब कदम न चलो, यानी शैतान के मुजय्यन किए हुए रास्तों पर, यकीनन वो तो बिलाशुबा वो तुम्हारा
खाओ का तर्जुमा नहीं किया। चलो 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 आगे।
बिलाशुबा वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है अदावत में।
إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون। शैतान तुमको सिखलाता है। सवाल ये है कि दारुल मशयातीन तो कहीं है नहीं, फिर कहाँ सिखलाता है शैतान? का इंसानों के दिलों के अंदर वसवसे डाल के शैतान सिखलाता है, वरना जाहिर में शैतान हुक्म करने नहीं आएगा कि चल फिल्म देखने चल, चल टीवी देखने चल, जाहिर में नहीं आता है, वो वसवसे डालता है। काय के वसवसे डालता है? तुम्हारे दिल में क्या सिखलाता है? विसु सु बोलकर मुतलक गुना मुराद है, और फाशा बोल करके शरीयत की नज़र के अंदर जो बुरा है वो मुराद है। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूई वल फाशा, बिस्सू से मुतलक गुना और फाशा से मुराद है हयाई इंसानी से मुतालिक गुना, जिसका ताल्लुक इंसानी हया से हो, जैसे कि जीना है, कुबला है, मस्त बिशहवत है, ये सब हयाई इंसानी से ताल्लुक रखने वाले गुना। एक फ़र्क ये, बाद लोगों ने दूसरा फ़र्क ही क्या बयान किया कि सू से मुराद मुनकरात अकलिया और फाशा से मुराद है मुनकरात शरईया। ये भी एक फ़र्क बयान किया कि शैतान तुमको गुनाह सिखलाता है और कभी और बुरी बात सिखलाता है शैतान तुमको। वअन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून, और ये कि तुम अल्लाह ताला के बारे में ऐसी बातें बोलो जो बात तुम लोग जानते नहीं हो। कौन सी बातें? जो शरीयत में हराम न हो उसको अपनी तरफ से हराम कर देना, ये भी शैतान तुमको सिखलाता है। बहुत सारे जानवर जो अल्लाह ने हलाल किए, ये लोग उसको खाते नहीं। भाई क्यों नहीं खाते? का ये तो फलाने बुत के नाम पे नज़र किए हुए, फलाने दरगाह वाले पीर के नाम पे चढ़ावा चढ़ाए हुए, ये हम नहीं खा सकते। یہ ہیں اللہ نے حرام نہیں کیا ہے، لیکن یہ لوگ اللہ کی بجائے خود حرام کرنے بیٹھ گئے، وغیرہ اس طرح کی باتیں۔ اللہ نے کسی کو نبی بنایا نہیں اور کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، یہ سب چیزیں آ جائے گی۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، چلو
بلا شبہ وہ تم کو مطلق گناہ کا اور بے حیائی والے
ان کا مردے کھودنے کی عادت ہے، چلو
اور بے حیائی والے
بلا شبہ تو اپنے 3 سال پہلے دفنا چکے تھے، اور تم مردے خود خود کے لاتے ہیں۔ جی
پکی بات ہے کہ وہ تم کو مطلق گناہ کا اور بے حیائی والے گناہ کا، جو شریعت میں گناہ ہو اور شریعت میں گناہ ہو اس کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جس کا تم کو علم نہیں، یعنی جس کو شریعت نے حرام نہیں کیا اس کو حرام قرار دو وغیرہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَيَ الْكُفَّارُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ
إِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ تم اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ نے اتاری ہے نبیوں کے ذریعے سے، آسمانی کتابوں کے ذریعے اللہ نے جو باتیں اتاری اس پر عمل کرو، کون سی بات ہے؟ توحید، رسالت، باس بعد الموت، شریعت کے احکام اور مسائل، پاکیزہ چیزوں کا حلال ہونا، یہ سب چیزوں پر عمل کرو۔ تو کیا کہتے ہیں؟ قالو، بولتے ہیں، یہ بل اضراب کے لیے، اسی لیے لا لا کر اس کی تعین کر دی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ہمارے باپ داداؤں کے طریقے کی اتباع کریں گے، رسم و رواج اسی کو کہتے ہیں جو باپ دادوں کے یہاں سے چلا آ رہا ہو، اس کی ہم اتباع کریں گے۔ الفینا وجدنا، ہمارے باپ دادے، ہمارے خاندان میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے یہاں نسل در نسل جو چلا آ رہا ہے اسی کے ہم اتباع کریں گے۔ کیا چلا آ رہا تھا؟ نمبر 1، من عبادت الاسنام، بت پرستی چلی آ رہی تھی، اس کو چھوڑنے تیار نہیں، توحید کو اپنانے تیار نہیں۔ نمبر 2، سائبہ، بحیرہ، وسیلہ، حام، اس طرح کے جانوروں کو حرام ٹھہرا لینا، حالانکہ یہ سب جانور حلال تھے، کہ بھائی یہ جانور اتنی مرتبہ جفتی کر چکا، اب اس کو ریٹائر کر دینے کا، اس کو کھانے کا بھی نہیں اور اس کو جو ہے سواری کے کام میں بھی استعمال نہیں کرنے کا، اس نے اتنی تعداد کے اندر جفتی کی اور اس کی وجہ سے اتنے نر پیدا ہوئے، یا اس جانور نے جو ہے اس کو ہم نے لات دیوتا کے نام پہ خاص کر دیا ہے، اسی لیے اب اس کی لات کھانے کی، گوشت نہیں کھانے کا، دودھ بھی استعمال نہیں کرنے کا، سواری بھی نہیں استعمال کرنے کی، مال برداری میں بھی نہیں، یہ سب دھندے یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ وتحریم السوائب والبحائر، سائبہ اور بحیرہ جانوروں کو حرام کر دینا، یہ سلسلہ تھا عرب کے کچھ قبیلوں میں، قبیلے بنو ثقیف، قبیلے عامر، قبیلے خزاع، قبیلے بنو مدلج، اس کے اندر یہ سب طریقے عام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے جواب میں ارشاد فرمایا، ایتتبعونہم، کیا وہ اپنے باپ داداؤں ہی کی اتباع کریں گے، باپ داداؤں ہی کے طریقے پر چلیں گے، وہی کی اتباع نہیں کریں گے، وہی پر عمل نہیں کریں گے، اللہ کی اتاری ہوئی باتوں پر عمل نہیں کریں گے، وہی باپ داداؤں کے طریقے پر یہ لوگ چلیں گے؟ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، کیا اگر ان کے باپ دادوں میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لا یعقلون شیئا، عقل نام کی کوئی چیز نہیں تھی، پھر بھی وہ بے عقلوں کی اور گانڈوں کی یہ لوگ اتباع کریں گے؟ یہ تردید ہے، کہ باپ دادا میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں، ان جاہلوں نے جو طرق ایجاد کیے کیا اسی پر یہ لوگ عمل کریں گے؟ حمزہ استفہام نفی کے لیے نہیں کرنا چاہیے، بے عقل باپ داداؤں کی اتباع تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ من امر الدین، دینی امور کے اندر کیا معنی؟ کہ باپ دادا دنیاوی امور میں تو بہت ہوشیار تھے، لیکن دینی امور میں ان کے اندر عقل نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ کوئی آدمی کہے کہ میرے ابا تو بہت ہوشیار، آپ اتوار کو ملنا نہیں، آپ کو انداز آ جائے گا میرے ابا کتنے ذہین، آپ کو پتا چلے گا، کیونکہ دین میں تو وہ انگوٹھا چھاپ ہے، اس کی کیا اتباع کرنے کی ہوگا، وہ کاروبار میں دنیا میں، لیکن دین میں تو جو ہے وہ اٹھا ہے، اس کی کیا بات ماننے کی۔ اسی لیے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بن امر الدین ولا یہتدون، اور وہ لوگ راہ حق کے اوپر بھی نہیں تھے، یعنی ہدایت کی راہ پر بھی نہیں تھے، پھر بھی ان آبا و اجداد کی تقلید اور اتباع کرنے کی حمزہ انکار کے لیے کہ نہیں کرنے کی، ایسے آبا و اجداد کی تقلید اور اتباع۔ دیکھو اس آیت کو بعض سڑیلے غیر مقلدوں نے تقلید شرعی اور تقلید صحیح کی مذمت میں استعمال کیا ہے، تو ایک بنیادی ضابطہ سمجھ لو، تقلید شرعی، تقلید صحیح، تقلید ضروری کیا چیز ہے؟ نمبر ایک، مجتہد امام جو قول پیش کرے اس کی نسبت دلیل شرعی کی طرف کرے، کہ مجتہد امام نے جو قول پیش کیا وہ جیب میں سے نہیں، آبا و اجداد کی تقلید میں نہیں، دلیل شرعی کی طرف مستند استناد کے ساتھ کیا ہے۔ اسی لیے آپ کو ہدایہ پڑھی پڑھائی جاتی ہے کہ ہر قول کی دلیل شرعی آپ دیکھیں کہ یہ کہاں سے یہ مسئلہ آیا۔ نمبر دو، دلیل شرعی قرآن اور حدیث کے ذریعے سے، اور احناف تو بہت وسیع الظرف ہے، اقوال صحابہ کو بھی اس معاملے کے اندر لیتے ہیں، تو جو دلیل شرعی ہے وہ قرآن اور حدیث سے ہو، یہ دونوں کی طرف اشارہ ہو گیا ولا یہتدون کے اندر۔ ہدایت نصوص سے وہ مستنبط اور اخذ کیا ہوا وہ مجتہد کا قول ہو۔ دوسری بات یہ ہے قیاس شرعی، تیسری بات قیاس شرعی جس کی علت قرآن اور حدیث سے لی گئی ہو، قیاس شرعی جس کی علت قرآن اور حدیث سے لی گئی ہو، وہ آ گیا لا یعقلون کے اندر قیاس شرعی۔ ظاہر بات ہے کہ جس کی علت قرآن اور حدیث سے لی گئی ہو تو وہ چیز کہاں بے بنیاد ہو جائے گی، وہ تو بنیاد والی چیز ہو جائے گی۔ اسی لیے تقلید میں یہ تین چیز دیکھنے کی، اور چوتھی چیز وہ قول، وہ مسئلہ جو نص میں صراحتاً موجود ہے، نص میں کوئی تعارض بھی نہیں ہے اور متواتر یا مشہور نص سے وہ ثابت ہے، تو اس میں اجتہاد اور تقلید کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نص میں کوئی تعارض نہ ہو، مشہور اور متواتر نصوص سے ثابت ہو اور صریح مسئلہ ہو، تو اس میں تو تقلید کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تقلید کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ جہاں ایک مسئلے کے اندر، نص کے اندر الگ الگ باتیں وارد ہوئی ہو، اور جو چیز نص میں صراحتاً موجود نہ ہو وہاں تقلید کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی لیے وہ پاگل لوگ ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی مانو گے یا ابو حنیفہ کی مانو گے، وہ پاگل لوگ ہیں۔ جہاں نبی کا قول صراحتاً موجود ہے، مشہور اور متواتر درجے کا موجود ہے، وہاں ابو حنیفہ کی تقلید کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تقلید کی بات کہاں آئے گی؟ جہاں نص کے اندر ظاہراً تعارض معلوم ہوتا ہو۔ تو تعارض کو ہم رفع کیسے کریں گے؟ کا امام ابو حنیفہ نے چونکہ صحابہ کا تابعین کا مبارک دور دیکھا، اسی لیے ہم ان کو پوچھیں گے کہ حضرت یہ ظاہر میں تعارض معلوم ہو رہا ہے، آپ فیصلہ کر کے بتلائیے کہ یہ تعارض کو کیسے حل کریں گے، آپ جو فیصلہ کریں گے ہم مان لیں گے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ نص میں صراحتاً موجود نہیں ہے تو ہماری عقل حضرت اتنی تیز ہے نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ نص میں سے استنباط کریں، آپ ذرا استنباط کر کے بتلا دیجئے، چونکہ آپ نے دور مسعود دیکھا، خیر القرون دیکھا، خیر القرون کے لوگوں سے آپ نے استفادہ کیا، 5 لاکھ سے زائد حدیثیں آپ کو یاد تھی، پورے قرآن پر آپ کو درک تھا، آپ استنباط کر کے بتا دیجئے ہم عمل کر لیں گے، اس لیے تقلید ہوا کرتی ہے۔ جی،
اور جب کافروں سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کی نازل کی ہوئی چیزوں کو مانو،
وہ تو رکشہ چلانے والے کہہ رہے ہیں بخاری میں یہ حدیث ہے، گھبرا نہیں جانے گا کہ اللہ کہاں ہے بخاری، اپنے کو معلوم ہے کہ ہے پھر بھی کہنے گا جانی بخاری لے آنی کہاں ہے، رکشہ کے ٹائر پھٹ جائے گی، اور بخاری لے بھی آئے تو کہنے کا چل پڑ جرا عبارت پڑھ، تو ذرا بس عیدی نمرون پڑے گا وہ۔ جی،
یعنی توحید اور حلال کی بھی چیزیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ ہم تو اپنے باپ داداؤں کے دین پر چلیں گے، یعنی بتوں کو پوچھیں گے اور صاحبہ اور بحیرہ جانوروں کو حرام قرار دیں گے۔
ایک ہی مسئلے میں جو مختلف نصوص وارد ہے اس پر نظر ہوئے، وہ بخاری کھول کے دکھائی رہی حدیث، تو اپنے کو اس کے ساتھ تعارض والی روایت کا فوراً وہ کھول کے بتانے کی، یہ کیا ہے؟ جی،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ اپنے باپ دادوں کی اتباع کریں گے،
یہ کتاب ہے شعبے میں بھی، وہاں تحفظ شریعت میں، غیر مقلدین کا امام بخاری سے اختلاف، اس میں 50 روایتیں ایسی ذکر کی گئی ہے کہ جس پر عمل نہیں ہے اور ہے روایت بخاری میں، 50 سے زائد مقامات لکھے وہاں۔ جی،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ اپنے آبا و اجداد کی پیروی کریں گے جبکہ ان کے باپ دادا دین کے معاملے میں ذرہ برابر سمجھ نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی راہ حق پر تھے، اور یہ حمزہ انکار کے لیے ہے۔
وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ صفت اور حالت بیان کی جا رہی ہے کافروں کی، اور ان لوگوں کی جو ان کافروں کو صحیح راہ کی دعوت دے رہے، ان کی ایک دائی ہے، اور دائی سے مراد یہ آیت میں ناعق لیا گیا، ناعق ینعق ناعق، اور مراد ہے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جمیع انبیاء اور جمیع دعات الی الخیر، وہ ینعق سے مراد لیے جائیں گے کہ جو لوگ خیر کی دعوت دے رہے۔ وہ آیت کے اندر مشبہ بھی محذوف مانا گیا ہے، کافر مدعو اور داعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جمیع انبیاء اور جمیع دعات الی خیر، تو کافروں کی مثال اور جو لوگ ان کو ہدایت کی دعوت دے رہے ان کی مثال، اس شخص جیسی ہے جو چلاتا ہو، پکارتا ہو، کس کو؟ ایسے کو پکارتا ہو جو سنتا ہی نہیں ہے، بما لا يسمع، جو سنتا ہی نہیں ایسے کو پکارے، اور سنے تو کتنا سکار سنے، الا دعاء و نداء، پکارنے اور بلانے کو سنتا ہے، پکارنے اور بلانے کو سنتا ہے۔ آپ جو ہے گھر میں مرغی پالو اور مرغی کو بٹھاؤ اور بٹھا کو کہو کہ حمزہ انکار کے لیے ہوتا ہے، سمجھ گئی تو؟ کبھی حمزہ تقریر کے لیے ہوا کرتی ہے، سمجھ گئی؟ کبھی حمزہ استفام کے لیے ہوتا ہے، سمجھ گئی تو؟ اب اس کو اتنا تو ہے کہ کوئی آواز ہے، مرغی کے کان ہے، اس کو معلوم ہے آواز ہے، لیکن وہ سمجھتی نہیں آپ کی تقریر عمیق کو۔ بالکل اس طریقے کا حال ہے ان کافر لوگوں کا، کہ تم ان کو صحیح راہ کی طرف بلاؤ تو کوئی شور ہو رہا ہے، آواز ہو رہی ہے، یہ تو ان کو معلوم ہے، لیکن وہ اس کو سمجھنے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ای سوتن، یعنی یہ جانوروں جیسے ہیں، ڈھور کی طرح ہے کہ وہ آواز کو سنتے ہو لیکن معنی سمجھتے نہ ہوئے۔ ای ہم فی سیما الموعظتی، وہ کافر لوگ نصیحت کی بات سننے میں اور اس میں تدبر اور غور نہ کرنے میں جانوروں کی طرح ہے، کہ وہ جانور اپنے چرواہے کی آواز تو سنتا ہے لیکن وہ اس کی آواز کو سمجھتا نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ کافر لوگ ہیں۔ ہم، یہ مبتدا محذوف نکالا ہے، اور آگے جو آ رہا ہے نا سمم بکمن، اس کی خبر ہے، تو سمم بکمن عمیون فہم لا یعقلون، بیرے گنگے اندھے ہیں اور ان میں عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے نصیحت کی بات کے واسطے، یعنی سب ہے ان میں لیکن اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ وہ لوگ ایسے بہرے ہیں کہ نصیحت کی بات نہیں سنتے، ایسے گونگے ہیں کہ نصیحت کلمہ توحید پڑھتے نہیں ہیں، اندھے ہیں کہ نبی کے معجزات دیکھتے نہیں ہیں، ایسے ہیں یہ لوگ۔ جی،
اور کافروں کی اور کافروں کو ہدایت کی طرف بلانے والوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جو ایسے شخص کو چلاتا ہے جو سنتا نہیں، اور سنتا ہے تو صرف پکارنے اور بلانے کی آواز کو، یعنی ایک ایسی آواز کو جس کا معنی وہ خود نہیں سمجھتا، یعنی وہ نصیحت کے سننے کے بارے میں اور غور نہ کرنے کے بارے میں چوپایوں کی طرح ہیں جو اپنے چرواہے کی آواز کو سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ وہ گونگے، بہرے اور اندھے ہیں، وہ ہدایت کی بات، وہ نصیحت کی بات کو نہیں سمجھتے۔
یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو، کھاؤ جو پاکیزہ روزی ہم نے تم کو دی، کھاؤ حلال اور پاکیزہ کو کھاؤ، اور تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بنو۔ شکر نعمت کے بعد ہوتا ہے، نعمت اللہ دیتے ہیں اس پر بندہ شکر کرتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے فرعین سیوتی نے عبارت نکالی کہ جو اللہ نے نعمتیں تمہارے لیے حلال کی اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی اللہ کی عبادت کرتے ہو تو شکر بھی اللہ ہی کا کرنا۔ جی،
اے ایمان والو، پاکیزہ حلال روزی کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا کی، اور اللہ کا شکر ادا کرو ان چیزوں کے بارے میں جو اس نے تم پر حلال کی اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔
انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اب شریعت نے جن چیزوں کو حرام کیا اس میں سے کچھ کا بیان نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مردار کو حرام کیا ہے۔ دیکھو یہ حسر ہے نا، انما حرم میں یہ حسر اضافی ہے، تمام حرام مراد نہیں ہے، اس کا ایک پس منظر ہے اس حرمت کا، کہ مشرکین عرب، کفار مکہ نے اپنی مرضی سے بعض حلال چیزوں کو حرام ٹھہرا رکھا تھا اور بعض حرام چیزوں کو حلال ٹھہرا رکھا تھا، اس پس منظر میں خاص طور پر یہ آیت کریمہ آئی ہے۔ اسی لیے حسر کلی نہیں ہے، حسر اضافی ہے، کہ بعض محرمات شرعیہ کو یہاں آیت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ یقیناً تمہارے لیے حرام ہے مردار، یعنی مردار کو کھانا تمہارے لیے حرام ہے۔ اب آگے اور بھی چند چیزیں گنوائی جا رہی ہے، ایک اصولی بات سمجھ لو، یہ حرمت جو متعلق ہوتی ہے کس سے متعلق ہوتی ہے؟ تو ایک جماعت کا کہنا ایسا ہے کہ حرمت اعیان سے متعلق نہیں ہوا کرتی، کسی چیز کی ذات سے عین سے حرمت متعلق نہیں ہوا کرتی، اس لیے کہ احکام تو مکلف کا فعل ہوا کرتا ہے، جو بھی مکلف ہے شریعت کی نظر میں اس کا فعل ہے احکام، اس کو احکام کو انجام دینا ہے، اسی لیے کسی چیز کی ذات سے حرمت متعلق نہیں ہوگی، مکلف سے حرمت متعلق ہوگی، ایک جماعت کا یہ کہنا ہے، جبکہ محققین کی رائے یہ ہے کہ حرمت اعیان سے متعلق ہوتی ہے، چیزوں کی ذات سے متعلق ہوتی ہے، اسی لیے تو باری تعالیٰ نے اعیان سے حرمت کی نسبت فرمائی، انما حرم علیکم المیتۃ والدم، یہ عین ہے، سب ذات ہے، مردار، خون، خنزیر، یہ عین اور ذات ہے، اور سیدھی اس کی طرف باری تعالیٰ نے حرم کی نسبت فرمائی، تو محققین کی رائے یہ ہے کہ حرمت کی نسبت اعیان کی طرف خود باری تعالیٰ نے فرمائی، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حرمت کا تعلق اعیان کے ساتھ ہے، اذ الکلام فیہ و کذا ما بعدہ، کمیتا سے کھانا مراد ہے، اس لیے کہ مردار اور مردار کے بعد والی چیز ہے، مردار کس کو کہتے ہیں؟ جس کو شریعت کے شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو اس کو مردار کہا جاتا ہے، یعنی کھانا ممنوع، حرام کا مطلب مردار بھی اور بات کی تمام چیزیں بھی کھانا ممنوع، اب مردار کی تعریف کرتے ہیں، مردار کس کو کہتے ہیں؟ جس کو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو، ذبح تو کیا لیکن غیر شرعی طریقے سے، وہ مردار ہو جائے گا۔ نمبر دو، مردار کا مشہور معنی تو ظاہر ہے، جو اپنی موت مر گیا ہو وہ بھی مردار کہلائے گا۔ نمبر تین، حدیث شریف کی برکت سے، بالسنہ کے معنی حدیث، حدیث کی برکت سے مردار میں شامل ہے وہ اس وقت جو زندہ میں سے کاٹ کے الگ کر دیا گیا، زندہ جانور میں سے کاٹ کے الگ کر دیا گیا، وہ بھی مردار کے حکم میں۔ مثلا آپ نے سوچا کہ بھائی میرے یہاں تو فریج ہے نہیں، اب اکھا بکرا کیسے کہاں حفاظت سے رکھوں، ایک ایک عضو کر کے کھاؤں گا، یہ جمعرات کو ایک ٹانگ کاٹ ڈالی، آئندہ جمعرات دوسری، اس کے بعد والے میں تیسری، تو زندہ جانور میں سے جو عضو بھی کاٹا گیا وہ عضو مردار کے حکم میں ہو جاتا ہے، اسی لیے تو ذبح کرنے کے بعد اس کو پہلے ٹھنڈا ہونے دو، روح مکمل نکل جائے، اس کے بعد اس کو چھیلنا اور کاٹنا شروع کریں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ذبح کیا، ابھی وہ جانور گرم ہے، تڑپ رہا ہے، اچھل رہا ہے، خون نکل رہا ہے، اور اسی وقت وہ منڈی کاٹ کے الگ کر دیتے ہیں، پائے کاٹ کے الگ کر کے لٹکانے کی شروعات کر دیتے ہیں، تو یہ چیز ممنوع ہے شریعت کے قانون کے اعتبار سے، وہ جو اسی لیے فرمایا کہ زندہ جانور میں سے جو الگ کیا گیا اور اس میں سے دو مردار مستثنا ہیں، مچھلی اور ٹڈی، یہ حدیث شریف کی وجہ سے، ودم اور دم سے مراد ہے بہنے والا خون، جیسا کہ سورہ انعام میں موجود ہے او دمم مسفوحا۔ اب لوگ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں کہ یہ بغیر گوشت دھوئے ہوئے جو بناتے ہیں تو وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو ظاہر ہے کہ جب جانور ذبح کیا تو دم مسفوح تو نکل گیا، دم مسفوح تھوڑا باقی رہا، اور گوشت کے اوپر کوئی اور ناپاکی لگی ہوئی نہ ہو تو بغیر دھوئے ہوئے کھا سکتے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو دم سے مراد بہنے والا خون، جیسے کہ سورہ انعام کے اندر ہے، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، گوشت اس لیے خاص کیا گیا کہ کوئی بھی جانور کے اندر سب سے بڑا مقصود گوشت ہوتا ہے، اور دوسری چیزیں تو تابع ہوتی ہے، چمڑا، ناخن، بال وغیرہ سب چیزیں، تو یہ سب چیزیں حرام ہیں. حنفیہ کے یہاں یہ نجیس العین ہیں. وما اہل بہ لغیر اللہ، اہل احلال کے معنی آتے ہیں آواز نکالنا، اسی لیے نو مولود بچہ جو آواز نکالتا ہے اس کو بھی احلال کہتے ہیں. شروع مہینے کا پہلا چاند دیکھ کر کے مارے خوشی کے جو آواز ہوتی ہے واللہ ہذا الہلال، اس کو بھی احلال کہا جاتا ہے. شور کرنے کا اصل تو مانا آتا ہے، بعد میں چل کر کے یہ لفظ استعمال ہونے لگا. زمانے جاہلیت میں مشرک لوگ جانور ذبح کرتے وقت اپنے بتوں کا نام زور زور سے بولتے تھے، اس پر یہ لفظ استعمال ہونے لگا. اور پھر مطلق جو ہے استعمال ہونے لگا کہ جس جانور کو ذبح کرتے وقت پر اللہ کے علاوہ کا نام بولا گیا ہو، اللہ کے علاوہ کا نام پکارا گیا ہو، وہ جانور بھی حرام ہو جائے گا. جیسے کسی بت کے نام پہ کاٹا، کسی پیر کے نام پہ، درگاہ کے نام پہ کاٹا، تو وہ بھی جو ہے وما اہل بہ لغیر اللہ میں شامل ہو جائے گا. بلکہ اگر ایک مسلمان کوئی جانور کو ذبح کرے غیر اللہ کی خوشی کے واسطے، تو نعوذ باللہ وہ مرتد بن جائے گا. غیر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ جانور ذبح کرے تو نعوذ باللہ اس کے بارے میں ارتداد کہا جائے گا اور اس کا ذبیحہ ناجائز ہو جائے گا. یعنی ذبح کرتے وقت پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اور احلال آواز کو بلند کرنے کو کہا جاتا ہے. اور عرب لوگ زمانے جاہلیت کے اندر جانور کو ذبح کرتے وقت بتوں کے نام بلند کیا کرتے تھے. یہ سب چیزیں حرام ہیں، ممنوع ہے. دیکھو بتوں کے جو آستانے ہوتے ہیں، تھانک ہوتے ہیں، بہت سے بت قدوں کے آستانے اور تھانک ہیں، وہاں لے جا کر اگر کوئی مسلمان اللہ کے نام سے ذبح کرے گا تو بھی ممنوع ہو جائے گا. اس لیے کہ جگہ کے اثر اس کے اندر آئے گا کہ وہ جگہ خاص ہے بتوں کے نظرانے کی، بتوں کے تقرب کے لیے جانور کو چڑھانے کی، بلی چڑھانے کی، بھیڑ چڑھانے کی، تو وہاں مسلمان بھی ذبح کرے تو بھی وہ جانور نہیں کھائے. اس لیے کہ مقام کا اثر اس پر آئے گا، تعین ہے اس جگہ کی. وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. اگر جو آدمی مجبور ہو جائے، مجبور ہونے کا کیا مطلب، ضرورت نے اس کو مجبور کر دیا اوپر ذکر کی ہوئی چیز کے کھانے کے اوپر، جاں کونی کا عالم ہو گیا، کوئی چیز کھانے کے لیے ملی نہیں رہی، مر جائے گا اپنی کھائے گا تو، یہ ہے فمن اضطر. تو اوپر ذکر کی ہوئی چیز کے کھانے کی طرف جو آدمی مجبور ہو جائے نعوذ باللہ، فَأَقَلَهُ اور کھا لے، اس کو کھا لے وے، غیر باغن. اب سیوطی رحمۃ اللہ علیہ شافعی اس لیے مسلک کے مطابق تفسیر کریں گے، باغی نہ ہوئے کیا مطلب، مسلمانوں کی جماعت سے بغاوت کر کے نکل نہ جاوے، جماعت مسلمین سے بغاوت کر کے نکل نہ گیا ہو. حنفیہ ترجمہ کریں گے، کھانے میں زیادتی نہ کرے، کھانے میں زیادتی نہ کرے، بس جان بچانے کی مقدار کھا لے، زیادہ نہ کھاوے. اب دیکھو وما اہل بہ لغیر اللہ، ایک تو ماں آیا، یہ ماں مذبوح کے ساتھ خاص ہے. نمبر دو، اہل سے ذبح کا معنی مراد لیا گیا. نمبر تین، لغیر اللہ کا نام اللہ کے معنی کے اندر ہے، نمبر چار، اس میں مضاف مقدر مانا گیا ہے، یہ چار طریقے سے وضاحت کرنے کے بعد پھر فرمایا گیا فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیہ. اور عادن کا ترجمہ کیا سیوطی رحمت اللہ علیہ نے کہ مسلمانوں پر ڈاکہ زنی کر کے حد سے بڑھنے والا نہ ہو، قطع الطریق لوٹ مار ڈاکہ زنی اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے اوپر زیادتی کرنے والا نہ ہو. فلا اسم علیہ، اگر وہ حرام چیز کو کھائے گا تو اس کھانے میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس کھانے میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. معلوم ہوا کہ گناہ تو باقی ہے لیکن گناہ ہوگا نہیں. ایسی استرار کی صورت میں حرام چیز حلال نہیں ہو جاتی، حرام حرام ہی رہے گی لیکن اس حرام کے اوپر جو گناہ ہے وہ اس کو ہوگا نہیں. فلا اسم علیہ گا یہ من یہ مفہوم لیا جائے گا. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو بہت معاف کرنے والے اور اطاعت کرنے والوں پر رحم و کرم کرنے والے ہیں. اور یہ کتنی بڑی اللہ کی مہربانی ہے سو اس طور پر کہ اللہ نے یہ وسعت دے دی. کون سی وسعت؟ حالت استرار میں حرام چیز کے کھانے کی وسعت دے دی، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحم و کرم کی بات ہے. ورنہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی بھوکے مرو تو مر جانا، حرام چیز نہیں کھا سکتے، یہ ہمارا قانون ہے. لیکن یہ اللہ نے آسانی فرما دی کہ مجبوری کے عالم میں وسعت دے دی اللہ تعالیٰ نے، حرام چیز کھا لو بقدر ضرورت. اب سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آیت کریمہ کے اندر لفظ آئے اس کی وجہ سے باغی اور عادی نکل گئے کہ لوٹ مار ڈاکہ زنی کرنے والے، جماعت مسلمین سے خروج کرنے والے، ان لوگوں کو حالت استرار میں بھی ان حرام چیزوں کو کھانے کی اجازت نہیں ہے شوافے کے نزدیک. اور ان دونوں کے ساتھ لاحق کیا جائے گا جو آدمی اپنے سفر کے اندر گناہ کی نیت سے نکلا ہو، جیسے کہ غلام بھگوڑا اپنے آقا کی مالک کی نہ اپنے مالک کی نافرمانی کر کے بھاگ گیا، زبردستی ٹیکس وصول کرنے والا جو غیر شرعی ٹیکس وصول کرے، جیسے اس وقت پر ٹیکس ٹیررزم چل رہا ہے یعنی ٹیکس کے ذریعے دہشت گردی، تو جو اس طرح کا ہو فلا یحل لہم، تو ان کے لیے جو ہے اس طرح کی چیز کھانا حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے وے، جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے وے. اور یہی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے. دیکھو شوافے کے یہاں جو ہے یہ قانون ہے، حناف کے یہاں رخصت شرعیہ ہر ایک کے لیے ہے. ہمارے یہاں اگر کوئی آدمی لوٹ مار کرنے والا ہو، غلط طریقے سے ٹیکس وصول کرنے والا ہو، اسی طریقے سے جماعت مسلمین سے خروج کرنے والا ہو، گناہ کے لیے سفر کرنے والا ہو، ان سب کو بھی شرعی رخصتیں ملے گی کہ حرام چیزوں کو مجبوری میں کھا لے وے، نماز میں قصر کر لے وے، رمضان میں روزے بعد میں رکھے، یہ سب سہولتیں اس کو ملے گی. شافعی کے یہاں یہ شرعی رخصتیں اس طرح کے گنہگاروں کو نہیں دی جائے گی. جی
اب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر روزگار کو حرام قرار دیا ہے، یعنی
یقیناً
اللہ تعالیٰ نے تم پر روزگار کو حرام قرار دیا ہے.
بھیجا کھاؤ بکرے کا تو ذہن اچھا چلے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان کے جسم میں جس عضو میں کمزوری محسوس ہو بکرے کا وہ عضو کھاوے تو اس عضو کی کمزوری دور ہو جائے گی. چلو
اور اسی طرح وہ جو اس کے بعد مشہور ہے اور مردار وہ ہے جو جس کو شرعی اعتبار سے ذبح نہ کیا گیا ہو، اور اسی کے ساتھ اداہی کیا گیا ہے حدیث کی برکت کی وجہ سے اس گوشت کے ٹکڑے کو جو زندے میں سے کاٹ کر نکالا گیا ہو، اور مچھلی اور ٹٹی مردار سے مستثنی ہے، اور خون یعنی اور خون کو حرام قرار دیا گیا ہے، یعنی وہ خون جو بہنے والا ہو، جیسے کہ سورہ انعام میں موجود ہے، اور خنزیر کے گوشت کو، اور گوشت کو خاص کیا گیا ہے اس لیے کہ وہی اصل مقصود ہے، اور اس کے علاوہ خنزیر کی تمام چیزیں اس کے تابع ہیں، اور وہ جانور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یعنی اللہ کے نام کے بغیر ذبح کیا گیا ہو، اور احلال وہ آواز کو بلند کرنے کو کہتے ہیں، اور کافر لوگ ذبح جانوروں کو ذبح کرتے وقت بآواز بلند اپنے معبودوں کا نام لیتے تھے۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے، یعنی اوپر ذکر کی ہوئی چیزوں کو کھانے پر ضرورت نے اس کو مجبور کر دیا، تو وہ ان چیزوں کو کھا لے، کھانے میں زیادتی نہ کرتے ہوئے، یعنی مسلمانوں کے خلاف بغاوت نہ کرے اور نہ زیادتی کرے، مسلمانوں پر ڈاکہ زنی کر کے حد سے بڑھنے والا نہ ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے ان چیزوں کے کھانے میں۔ یقینا اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والے اور اطاعت کرنے والوں کو بخشنے والے ہیں، اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وسعت پیدا کر دی ہے، اور آیت مذکورہ کی وجہ سے باغی اور ڈاکہ زنی کرنے والے خارج ہو گئے، اور ان دونوں کے ساتھ وہ شخص بھی لاحق ہے جو گناہ کی بنیاد پر سفر کرے، جیسے کہ بھاگنے والا بھگوڑا غلام اور زبردستی ٹیکس وصول کرنے والا۔
کیا بھگوڑا طالب علم کیا ترجمہ کیا؟
بھاگنے والا غلام۔
اچھا اچھا اچھا۔
اور زبردستی ٹیکس وصول کرنے والا، تو ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے، ان چیزوں کا کھانا حلال نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے، اور یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔
ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم۔ سابقہ آیت سے ربط اس طریقے سے ہوگا کہ اگلی آیت میں محرمات حسیہ کا بیان تھا، یہاں محرمات معنویہ کا بیان ہے۔ یہ خون، مردار، خنزیر، محسوس ہونے والی حرام چیزیں ہیں، یہاں پر معنوی حرام چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے، جو لوگ چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے کتاب میں اتاری، ایسے الکتاب معرب باللہ میں، اس لیے تورات کو مراد لیا ہے کہ تورات میں اتاری گئی باتوں کو جو لوگ چھپاتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ یہود کے علماء اور ربیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو اپنے ماتحتوں، مریدوں، عواموں سے رشوتیں لیتے تھے، ہدیے لیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تورات کی ان عبارتوں کو چھپاتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پر مشتمل ہوتی تھی، اور یہ یہودی لوگ تھے، اور اس کے بدلے کے اندر تھوڑا سمن لیتے تھے۔ اشترا کا حقیقی معنی مراد نہیں لینے کا، مجازی معنی مراد لینے کا، اس کے بدلے میں تھوڑا سا سمن لیتے تھے دنیا کا۔ دنیا کا سمن چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، آخرت کے مقابلے میں قلیل ہے، اور وہ لیتے تھے اپنے ماتحتوں سے۔ ان لوگوں نے حضور کی صفات کو ظاہر کیوں نہیں کیا؟ یہ آنے والے ہدیے کے بند ہو جانے کے ڈر سے، کہ لوگ اگر اسلام میں داخل ہو گئے تو ہمارے تحفے، تحائف، رشوتیں سب بند ہو جائے گی، اور سند البطن منقطع ہو جائے گی۔ اسی لیے یہی لوگ اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، جہنم کی آگ اپنے پیٹوں کے اندر بھر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ جو رشوتیں لے رہے ہیں اپنے عوام سے، یہ نتیجتاً جہنم کی آگ بننے والی ہے، اسی لیے اس کو آگ سے تعبیر کیا گیا۔ یا یہ کہ یہ رشوتیں ان کو آگ تک لے جانے کا ذریعہ ہے، انجام کار ان رشوتوں کا جہنم کی آگ ہے۔ تو لأنها مآلهم، جہنم کی آگ ان کا انجام اور ٹھکانہ بنے گی، اور اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کریں گے۔ دیکھو بھائی، کلام دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے کلام باللطف اور دوسرا ہوتا ہے کلام بالغضب۔ آیت کریمہ میں کلام باللطف کی نفی ہے، باقی کلام بالغضب دوسری آیتوں سے ثابت ہے۔ قال اکسو فیہا ولا تکلمون ممتاز الیوم ایہا المجرمون، اللہ کافروں سے قیامت کے دن نرمی اور مہربانی کا کلام نہیں کریں گے، غصے کا کلام تو ضرور کریں گے ان لوگوں کے ساتھ۔ ولا یزکیہم، اور اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں کے میل سے پاک نہیں کریں گے۔ پاکی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک حسی دوسرا مانوی۔ اب تم میلے ہے اور نانے بیٹھ گئے صابو لے کر، یہ حسی طہارت ہو گئے، اور مانوی طہارت دلوں کی صفائی۔ تو یہاں پر مانوی طہارت مراد لی گئی کہ اللہ ان کو گناہوں کے میل سے پاک نہیں کریں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا جہنم کی شکل میں۔ علیمٌ مولیمٌ کے معنی میں، اور بعضوں نے اس میں مفعول کے معنی میں بھی لیا ہے مبالغے کے طور پر، یعنی جس کو خود درد ہو رہا ہو ایسا عذاب، تو دوسروں کو تو کیسا بھاری عذاب ہوگا۔ جی،
یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پر مشتمل ہے، اور وہ یہودی لوگ ہیں، اور وہ تھوڑے دنیا کے
ایسے دیکھنے جاوے تو آیت میں سب شامل ہے، امت محمدیہ کے وہ لوگ جو پیسے لے کر کے شریعت کے مسئلے بیچتے ہیں، بدلتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، احکام چھپاتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں، وہ بھی اس آیت کا نعوذ باللہ مصداق ہے۔ چلو،
اور دنیا کے تھوڑے سمن کے بدلے ان کو،
اب تو فتوی بھی پیسوں میں بکتے ہیں بھائی، تم لوگ مت بکیو۔ جی،
اور وہ لوگ اس کا بدلہ اپنے ماتحتوں سے لیتے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو ظاہر نہیں کرتے تھے اس طرح سے کہ ان کے آنے والی رقم بند نہ ہو جائے۔ یہ لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ آگ میں ان کا مآل ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان پر غصہ ہونے کی وجہ سے ان سے بات نہیں کریں گے، اور ان کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، اور ان پر دردناک عذاب ہے، درد دینے والا عذاب ہے۔